سلمہ اکمل گھر والے الحمدللہ قرآن پاک صبح سے شام تک ہمارے یہاں پڑھنے کا انتظام ہے، بچیاں پڑھتی ہیں اور سب بچیاں تقوی والی ہیں، تعلق والی تقوی والی، اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ اچھی تربیت کے لیے نیک صحبت اور اچھی تربیت کے واسطے ہمارے یہاں ترجیح دیتے ہیں، اور بھی مدرسے ہیں یہاں بچیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے شیخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، انہیں کی برکات ہیں، انہیں کی دعائیں، وہ صبح سے شام تک مدرسہ رہتا ہے، صبح حفظ کے بچے بھی آتے ہیں اور دوپہر میں ناظر کی بچیاں تو قرآن شریف پڑھتی ہیں، تو چونکہ سب یہ تقویٰ والی ہیں اور ماحول کہیں جانے آنے والا ختم سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اتنی بے حیائی پھیل گئی ہے کہ اگر چاہیں کہ بھائی بچوں کو کچھ تفریح کرا دیں جائز طریقے سے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، جہاں جاؤ گانا بجانا، بے پردہ لڑکیاں پھر رہی ہیں، اب لڑکیاں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، یورپ کی اور امریکہ کی ایسی تقلید، اندھے ہو گئے بالکل، کہ وہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم مقرر فرمایا، ان کی نقل کر کے ہم کہاں پہنچیں گے، حیرت ہے کہ ظاہری عقل کا استعمال نہیں ہے، اور فخر کر رہے ہیں، بیٹیاں پھر رہی ہیں ٹانگیں کھولے شارٹس پہنی اور وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ایڈوانس اور چمک دمک والے ہیں، اب کہاں جائیں، اب بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، اگر ان کو ایسے ماحول میں لے جائیں ان کے دل میں زیادہ کسک پیدا ہوگی کہ بھائی وہی بات صحبت کی جو ابھی ہم کر رہے تھے، جیسی صحبت اور ماحول ان کو ہم دیں گے تو ان کے دل میں وہی خواہشات ابھریں گی، اور پھر خدا نخواستہ کب تک بندے رہیں گے ہمارے ساتھ، جہاں رسی کھلی فوراً پھر باطل کی طرف دوڑ پڑیں گے، تو الحمدللہ گھر میں پھر ان بچیوں کے کچھ تفریح کے لیے کبھی کبھی دو تین مہینے میں ایسی تقریب منعقد کر دیتے ہیں جس سے بچے خوش ہو جائیں، اب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ سے بنا کے چیزیں لاتے ہیں کھانے پینے کی، یا پھر وہ جو نہیں بنانے قابل ہیں وہ اپنے ابا سے بازار سے منگوا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ لا دو ہم یہ بیچیں گے، آج یہ وہ لگا ہے گھر میں کیا کہیں اس کو فن فیئر، مگر فن فیئر نے ہمیں ہمارا نقصان کر دیا، اب لوگ وہاں فن فیئر میں لگ گئے، فن فیئر اب کتنے لوگ اس میں موبائلوں میں گندگیوں میں فنی ریلز دیکھتے ہیں، فنی ریلز اور گندگیاں دیکھتے ہیں، اس میں تماشے دیکھتے ہیں، اس سے میں تو سمجھتا ہوں کار ثواب ہے یہ بچیوں کو ایسی تفریح کا ماحول دینا تاکہ ان کے جذبات کو تسکین ہو جائز طریقے سے، میں تو اس کو کار ثواب سمجھتا ہوں، کار ثواب سمجھ کے کرتا ہوں تاکہ ان کو ایک ریفریشمنٹ مل جاتا ہے ہر تھوڑے دن میں، تو اور زیادہ اچھے طریقے سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اسی میں میں گھر والوں کو خاص طور سے کہتا رہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت پہ بہت دھیان رکھیں، صرف پڑھانا نہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بچے جو ہے ہمارے ان کے اندر جو یہ عادتیں ہیں یہ حفظ کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو حفظ پہ لگا دو، سمجھتے ہیں کہ حفظ کرنے سے آدمی فرشتہ بن جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن پاک کی برکات جب ظاہر ہوتی ہیں جب آپ ان کو اچھا ماحول بھی دیں، ماں باپ تو بچوں کو بھیج کے پڑھ کے بازے سو جاتے ہیں، بازے اسی میں کیبل میں موبائل میں لگ جاتے ہیں، چلو بھائی اپنی ذمہ داری مدرس کے سپرد کر دی، مدرسہ کے سپرد کر دی، اب بچہ جو ہے محفوظ جگہ پہنچ گیا، آرام سے جو کرنا کرو، اس طرح سے بچے کے نہ تو اخلاق درست ہوتے ہیں، نہ نیکی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کو نیک ماحول دیں، خود بھی نیک بنیں. ہر بہت دفعہ دیکھا ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے پاس حضرت والا بہت سے لوگ آتے تھے، اب حضرت بچہ ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ اللہ والا بن جائے. حضرت والا ہمارے فرماتے تھے، بھائی میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے، تمہیں بھی اللہ والا بنا دے، اس کو بھی اللہ والا بنا. یہ سنت ہے کہ دعا پہلے اپنے لیے کریں، پہلے ہم اپنے کو تبدیل کریں. ہم اپنے کو تو کرتے چونکہ ہم بڈھے ہو گئے اور عادتیں ہماری جانے نہیں، کیا ہم نہ صحیح بچہ ٹھیک ہو جائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو اصلاح یافتہ ہیں، ہمیں تو سب معلوم ہے، عمل تو ہے نہیں. عمل ہو تو پھر علم بھی بڑھتا ہے. ہاں حدیث شریف کا مضمون ہے یہ مفہوم کہ جو آدمی اپنے علم پر عمل کرتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ترقی دیتے ہیں علم میں، اس کا علم بڑھتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا اس کا علم گھٹتا جاتا ہے. یہ اس کی تشریح ہے، مضمون یہ نہیں ہے، مگر ہر چیز کا عرض ہوتا ہے. تو جو آدمی علم پر عمل کرتا ہے اس کا علم بڑھتا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرما دے، آسمان سے اس کو پلاتے ہیں، میرے پینے کو دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے، اور تمام تر راستہ اتباع سنت کا. جتنا زیادہ سنت کا اہتمام ہوگا ہر عمل میں، کھانا پینا ہو یا سونا جاگنا ہو یا نماز پڑھنا ہو، نماز میں بھی اتباع سنت، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے، نظر آپ کی کہاں ہوتی تھی، اور رکوع میں کس طرح آپ جاتے تھے اور نظر آپ کی کہاں ہوتی تھی، پوری نماز سنت کے مطابق، اور اسی طرح جو دوسری عبادات ہیں سنت کے مطابق، اور اسی طرح سے ہمارا معاشی اور معاشرتی زندگی سنت کے مطابق. معاشرت کی بڑی کمی ہے، انتہائی پامالی ہے، معاشرت کے اصول خلاف سنت ہیں ہمارے، آداب گفتگو نہیں ہے، آداب مجلس نہیں ہے، اور ازواج کے ساتھ سلوک خلاف سنت، اولاد کے ساتھ سلوک خلاف سنت، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک خلاف سنت، اذیت دینے والا، پڑوسی کو پڑوسی سے اذیت ہے. اب مکان ٹپک رہا ہے، چھت ٹپک رہی ہے، تو اپارٹمنٹس میں کیا قانون ہوتا ہے کہ جس کی چھت ٹپک رہی ہے وہ ٹھیک ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی یہ ہوشیاری نہیں ہے. یہ پیسہ بچانا، آپ نے بچا لیا پیسہ، لیکن یہ دنیا ہی میں کہیں اور نکل جائے گا، مگر وہ اس طرف جڑتے نہیں ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا تھا اس لیے ہوا، ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ وہیں رہتے ہیں کہ ہمارا اس وجہ سے یہ نقصان ہوا، ان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہوئی ہے، اور پھر آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہی ہوگی. اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو جس کے یہاں سے ٹپک رہا ہے وہ ٹھیک کرائے، اور معافی بھی مانگے کہ بھائی معاف کرنا، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی. اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ سب بہت سے زیادہ جگہ پہ یہی قانون ہے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ خود ہی ٹھیک کرے، تمہیں تکلیف ہے تم ٹھیک کرا لو، ہم تو نہیں کراتے. یہ آخرت کی پکڑ کتنی بڑی پکڑ ہے اس کے لیے. غرض یہ کہ جس قدر اتباع سنت ہوگی، اتباع سنت محض عبادات نہیں ہے، ہم لوگ عبادات کو سبھی کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، بس نماز روزہ ہے، تسبیح ہے، ٹوپی ہے، اور کچھ نہیں. ذرا کوئی بات ہو گئی بجائے معافی مانگنے کے لڑ پڑتے ہیں، خود غلط ڈرائیو کر رہے ہیں اور سامنے والا کو تکلیف پہنچی اسی پہ الٹ گئے، کیوں مارا تم نے، کیوں نقصان کیا ہمارا، یہ نہیں دیکھا کہ غلطی کس کی ہے. یہ حال ہے، راستہ چلنا، راستے بلاک کر دیتے ہیں، ابھی مکان کے آگے بڑے بڑے تھلے نکال دیتے ہیں، جیسے یہ ہمارے قبضہ ہے، اوپر اوپر یہاں اوپر بیٹھے اپنا قبضہ سمجھ کے کہ یہ ہماری زمین ہے. یہ تو شکر ہے کہ 10 فٹ گہرا ہے، ورنہ روڈ ہی بند کر دیتے، کیونکہ اس سے ہمارا بھی نقصان ہوگا، اس لیے روڈ تو کھلی چھوڑ دو، ورنہ ہمارا بھی نقصان ہو. تو روڈ چھوڑ دی انہوں نے، اور اتنی بڑی راستہ ہے اس کو جو ہے وہ تنگ کر دیا، آنے جانے والوں کو تکلیف. ابھی چند روز پہلے, تین چار دن پہلے ہم درس حدیث ہمارا ہوتا ہے صبح, درس نہیں ہوتا, حدیث شریف پڑھ کے سناتے ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ حدیث شریف سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ فرمایا, تو لیکن تھوڑی دیر کے بعد منادی کو بھیجا اعلان کرنے والے کو کہ جا کے اعلان کرے کہ جس شخص نے راستے کو تنگ کیا, اس زمانے میں راستے بھی کچے ہوتے تھے کوئی ایسے نہیں, لیکن راستہ راستہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منادی کر دو, جس نے راستے کو تنگ کیا یا جس نے ایسی جگہ کو گھیرا, مفہوم ہے کہ جہاں کسی کو اذیت ہو, مویشی کے چرنے کی گھاس ہے اور پھول پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں, وہ چرنے آتے ہیں مویشی, وہ اس جگہ پڑاؤ کر دیا, وہ کھا نہیں سکتا, اور راستے کو تنگ کر دیا, آنے جانے والوں کو تنگی ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو بتا دو کہ جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. اب جہاد اسلام کا کیسا اہم رکن ہے کہ جہاد کی رکنیت یہ آتی ہے کہ ایک خیمہ ہے اور خیمے کے جو ایک درمیانی بانس ہوتا ہے, یہ آج کل مارکی لگتی ہے نا, مارکی, وہ اس کی بہترین مثال ہے. درمیان میں ایک پول لگاتے ہیں جس سے پوری مارکی کھڑی ہو جاتی ہے. تو جہاد ایسا اہم رکن ہے, اور جہاد کے کس درجہ ثواب ہے جہاد میں جانے کا, اتنے بڑے بڑے فضائل جہاد کے ہیں. تو اس کے باوجود راستہ تنگ کر دینا یعنی مخلوق کو ستانا, تکلیف دینا, کتنا بڑا گناہ ہے کہ جہاد کے ثواب سے معلوم ہے. مگر دیکھ لو ہماری معاشرت عمومی طور پر ایسی ہے کہ ہمارا کام ہو جائے دوسرا پریشان ہوتا رہے. عمومی طور پر یہ حال ہے نا. اصل دین تو یہ ہے, معاشرت کا دین, معاملات کا دین, مگر مسلمان, ہم مسلمان اس سے بہت پیچھے ہیں, بہت ہی کوتاہی ہیں اس میں, بہت کوتاہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل, ہماری گفتار, ہمارا کردار عین سنت کے مطابق ہو, ہمارے اخلاق سنت کے مطابق ہوں, یعنی ہمیں معلوم ہو کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا, کیا رویہ اختیار فرمایا, کیا اظہار کیا, اپنے جذبات کا, خوشی کا اظہار, غمی کا اظہار, ناراضگی کا اظہار, غصے کا اظہار, کب آپ نے غصہ فرمایا, کب آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, کب آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا, کب آپ نے خاموشی فرمائی کسی عمل پہ, اس کو تقریر کہتے ہیں اصطلاح شرع میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل دیکھا اس پر خاموشی اختیار کی, اس کو تقریر کہتے ہیں. کب ایسا کیا, کب ایسا کیا. جتنے حضرات ہمارے مشائخ بزرگان دین ہیں ان کی ترقی کا راز یہی ہے, اتباع سنت, مخلوق کی رعایت, مہمان کی رعایت, پڑوسی کی رعایت, ازواج کی رعایت, اولاد کی رعایت, اسی چیز نے ان کو بڑا بنایا. اور توازو, توازو من تواضع للہ رفعہ اللہ, اپنے اوپر سامنے والے کو ترجیح دینا, یہ سب باتیں کہاں ہیں ہمارے اندر. ذرا مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو شروع ہو گئی بکواس. پھر کیا سنت, کیا آپ کی ٹوپی, کیا آپ کی داڑھی, کیا آپ کا کرتا, کیا ملے گا اس کا. ایسے ایسے واقعات ہیں, کیا کہاں تک بتائیں. یہ حال ہم لوگوں کا ہے. اگر کسی نے زیادتی کر بھی دی ہے تو وہاں پر صبر لاگو ہوتا ہے, مگر صبر نہیں. ایک تو یہ کہ زیادتی بھی ہماری, اوپر سے لڑ بھی ہم رہے, اور یہ کہ بھائی کسی سے زیادتی ہو گئی, کوئی ہو گیا, چلو بھائی کوئی بات نہیں, درگزر, کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے معاف کر دیا. مگر نہیں, پھر ہمارا رنگ بالکل بدل جاتا ہے, گرگٹ کی طرح. گرگٹ کئی رنگ بدلتا ہے, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے گرگٹ؟ ہاں, یہ تو 50 سال پہلے ہوتے تھے, جنگل کی طرح ہوتی تھی ہمارے آبادیاں, کوئی پلاٹ ہوتے تھے بڑے بڑے, اب آبادی اتنی بڑھ گئی. یہ جنگلی جانور ہے, چپکلی کی طرح ہوتا ہے, ذرا کھڑا ہو کے چلتا ہے, بھاگتا ہے. ہم نے خود اس کو رنگ بدلتے دیکھا ہے کئی مرتبہ، وہ ہرا رنگ کر لیتا ہے، جیسا اس کی زمین ہوتی ہے ویسا رنگ چھپ جاتا ہے اس میں. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں بیٹھتے ہیں تو بالکل اعلیٰ درجے کے ولی معلوم ہو رہے ہیں، اپنے آپ اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں کہ ہم بڑے ولی ہو رہے ہیں، اپنی قیمت خود لگانا. اور جو ہے وہ مسٹروں میں چلے گئے تو وہاں ہم سے بڑا مسٹر کوئی نہیں، ایسی کچ کچ زبان چلتی ہے وہاں، انگریزی بھی چل رہی ہے، یہ بھی چل رہی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ بھی لگے ہیں وہاں، اور طرح کا رنگ ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں. اور کہیں اور چلے گئے کسی اور ماحول میں، وہاں جیسے رنگ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا تو ایک ہی رنگ ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کا رنگ، سبغت اللہ من احسن. کیا ہے کوئی حافظ ہے؟ حافظ کوئی بھی نہیں، ایک حافظ صاحب ہے وہ بھی فن فیئر کے چکر میں، کیا کریں، ہمارا فن فیئر ہو گیا یہ تو. چلو یار کچھ اشعار پڑھ دیں. اشعار بھی سنت سے متعلق ہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب الجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو. اس کے یہ زو معنی ہے، اگر اللہ تعالی چاہے تو بن، یہ ملفوظ بھی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت اس کو بہت ذکر فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت کے ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے، وہ بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس وقت کے کسی ولی کی، کسی ولی مطلب یہ ہے کہ مناسبت والا آدمی، جس سے مناسبت ہو، دل لگتا ہو. مناسبت نہ ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اور نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، بدگمانی شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. تو اس لیے کسی ولی کی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے، ولی اللہ ہو جاتا ہے. کونوں ماں صادقین، یہی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں. تو خدا چاہے یہ معنی بھی ہے کہ اللہ چاہے جس کو اپنا بنانا تو اس کو آپ نیک لوگوں کا عشق عطا کر، محبت عطا کر دیتے. اور اس میں دعائیہ بھی جو معنی ہے، اگر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار، یعنی اگر تم اللہ کو چاہتے ہو پہلے آپ عاشق ابرار ہو. ہاں یہ تو ہے نا، اس کے بغیر اللہ ملتا ہی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ بغیر کسی اللہ والے سے محبت کیے، اور محبت وہ ہے سچی محبت، وہ ہے جو جس کی اطاعت ہو. اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر اطاعت ہے تو پھر کہیں گے کہ ہاں سچی محبت ہے. یہ ایک فن فیئر والے یہ آ رہے، فن فیئر نے ہمارا بزنس جو ہے ڈاؤن کر دیا یار. وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، ہمارا بزنس فیل ہو رہا ہے. نہیں اس میں معافی کی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ دوستوں کو یہ بتا رہا تھا کہ میں اس کو بھی کار ثواب سمجھتا ہوں، یہ جائز طریقے سے ہماری بچیاں جو برے ماحول میں نہیں جا سکتی اور گھر میں رہتی ہیں زیادہ تر الحمدللہ، تو ان کو یہ جائز طریقے سے خوشی کا ایک موقع میسر آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں وہ اپنی چیز بنا کے لائیں گی، وہ سیل پرچیز ہو رہی ہے. تو ان کو اچھا لگتا ہے، اگرچہ ماں باپ کی جیب ڈھیلی ہوتی ہے، اور 2000 کا سامان بنوایا اور کیا لائے بچا کے یہ 1000 روپے ملے، یہ ہوتا ہے. کوئی 1000 لاتا ہے، کسی نے 500 کا نقصان کیا، کسی نے 1000 کا نقصان کیا، کسی نے چلو بھائی 1500 میں ان کی خوشی ہو گئی، خوش ہو گئے بچے، اور کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. عشق کا اے دوست ہم سب کا یہ معیار ہو، عشق کا اے دوست ہم سب کا یہ معیار بے سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو۔ عشق کا ہے دوستو ہم سب کا ہی معیار ہو، متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو۔ اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو۔ نور تقویٰ سے سارا کامل انوار ہو، نور تقویٰ سے سارا کامل انوار ہو۔ اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، نور تقویٰ سے سارا کامل انوار ہو۔ عاشق کامل بھی بس ہے یہ علامت کاملا، عاشق کامل بھی بس ہے یہ علامت کاملا۔ جان فدا کرنے کو ہر دم سب کا تیار ہو، جان فدا کرنے کو ہر دم سب کا تیار ہو۔ عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا،
دیکھیے وہی بات ہر نفس سے ہو آیا۔ صرف نماز روزے کی حد تک نہیں بلکہ ہماری گفتار کردار، ہماری ہر قسم کے جو شعبہ جات ہیں زندگی کے، ہر جگہ سنت کا اظہار ہو، ہر جگہ طریقہ سنت ہو۔ ہماری ظاہری وضاحتہ، ہماری باطن، ہماری گفتار کردار، معاشرہ معاشرت، سب چیز معاملات سنت کے مطابق۔
عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا، عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا۔ واہ واہ وہ رفتار ہو، وہ تار ہو کردار ہو، واہ واہ وہ رفتار ہو، وہ تار ہو کردار ہو۔ صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر، اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو، اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو۔
میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا کبھی بھی شیخ کا فیض نہیں پا سکتا۔ اصل راستہ یہی ہے تقویٰ، تقویٰ ہی کے لیے تو ہم صحبت اہل اللہ اختیار کرتے ہیں۔ جو آدمی صحبت میں آتا ہے لیکن گناہ چھوڑتا نہیں، کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی وہ چراغ جلاتا ہے ایمان کا، اسی وقت شیطان اس کو بجا دیتا ہے، گناہ معصیت جو ہے اس کے نور کو مندمل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، بجا دیتی ہے۔ اور دوسری چیز، بڑی چیز، ذکر اللہ کا اہتمام نہ کرنا۔ ذکر اللہ کا جو اہتمام نہیں کرتا اس کا نور باقی نہیں رہتا، مدھم پڑ جاتا۔ صحبت سے جو گرمی ہے عشق حاصل ہوئی، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے شیخ سے کوئی کشتہ لے لو۔ اب کیا کشتہ ہے گرم رکھنے کے لیے؟ مثال فرماتے تھے حضرت کے حکیم اجمل خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صبح صبح تہجد پڑھتے دہلی کی سیر کرتے تھے، سخت سردی میں ململ کا کرتا پہنے۔ کیا وجہ تھی کہ کشتہ ایسا کھاتے تھے جو دن گرم رکھتا ہے؟ تو روحانی کشتہ بھی لے لینا چاہیے شیخ سے، جو شیخ کی صحبت کی جو گرمی ہے عشق ہے اس کو قائم رکھتا ہے۔ ذکر اللہ، ذکر اللہ کی تکرار ہو، پابندی ہو، ورنہ شیخ کی صحبت سے جاؤ گے ٹھنڈے پڑ جاؤ گے، پھر وہ اجتناب معصیت کی ہمت بھی کمزور پڑ جائے گی اور طاعت کی قوت نہیں رہے گی، سست پڑ جائے گی۔ ذکر اللہ اس گرمی کو قائم رکھتا ہے۔
صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر،
اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا میں عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا میں آشنائے یار ہو بے دانائے اب یار ہو آشنائے یار ہو بے یار مانے جو نیک صحبت نیک لوگوں سے دوستی ہو اور غیر لوگوں سے جو اللہ سے دور زندگیاں ہیں اللہ کے نافرمان زندگیاں ہیں معصیت میں مبتلا ہے ان سے دور رہے اگر اس سے دور نہیں رہے تو پھر وہ غالب آ جائے گی وہ صحبت فرمایا حدیث شریف کا مضمون ہے کہ لوہا کتنی سخت اور بھاری چیز ہے اور پانی اس کے مقابلے میں کتنی ہلکی چیز ہے لیکن وہ پانی لوہے کو ٹچ کرتا رہتا ہے لوہے کی ماہیت بھی تبدیل رنگت بھی تبدیل پراپرٹیز بھی تبدیل کر دیتا ہے نا آئرن کی جو پراپرٹیز ہیں کیمیکل پراپرٹیز فزیکل پراپرٹیز وہ رسٹ کی پراپرٹیز میں تبدیل ہو جاتی ہے اب وہ بات نہیں رہی اب اس کا نام بھی بدل گیا اس کا کام بھی بدل گیا اس کا دام بھی بدل گیا بتائیے لوہا ہے آپ 200-300 روپے کلو ہے جو بھی آپ زنگ لیں گے اس کے بدلے میں آپ زنگ لیں گے کوئی بھی نہیں لے گا کہ یہ زنگ ناکارہ ہو گیا تو بری صحبت اچھی صحبت کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح سے تو جہاں نیک صحبت کا اہتمام ہو وہاں غیروں سے اجتناب لازم ہے ورنہ صحبت کی صحبت نیک کا اثر جاتا رہے گا زائل ہوتا رہے گا اور اس میں گزشتہ مجلس سے میں نے وہ واقعہ سنایا تھا نا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک اور کون صحابی تھے حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین حضرات غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور کیسی خوشی مسلمانوں میں دوڑ گئی کہ لمبا قصہ ہے تو ان تین حضرات کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں یہ نہیں کہ وہ یوں ہی رہ گئے تھے وہ مجبوریاں تھیں اور یہ حضرات وہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی تمام غزوات میں اور سیاحت میں انہوں نے پوری پوری شرکت کی تھی اب کسی مجبوری سے کوئی 10 آدمی رہ گئے تھے 7 نے تو شروع میں توبہ کر لی 3 حضرات رہ گئے تھے ان کے متعلق معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ان کی اس سستی جو برائے نام تھی ہمارے لحاظ سے تو بہت اونچے درجے کے حضرات تھے مجبوریاں تھیں ان کی کچھ لیکن جو بھی وجہ بنی غیر حاضری کی وہ اس وجہ سے تھی کہ مکہ مکرمہ چونکہ اس زمانے کے حساب سے تھوڑی کوئی کروڑوں کی آبادی ہوتی تھی چند 100 افراد ہوتے تھے انہی میں منافقین بھی انہی میں مشرکین بھی انہی میں کافر لوگ بھی اور انہی میں مسلمان بھی تو چونکہ رشتے داریاں بھی تھیں آپس میں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی تو اس نے یہی وجہ لکھی ہے کہ ان کی جو ہے یہ اس میں ان کے ساتھ جو صحبت تھی ان کے خیالات جو ہے ان کو نفوذ کر گئے کچھ اثرات آ گئے جس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے ان کو بہکایا کہ آپ تو اتنے غزوات میں جا چکے ہیں اور یہ کام کر چکے ہیں تو اگر ایک دفعہ نہ جائیں تو کیا ہوگا جس دل نے اس اثر کو قبول کر لیا دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے بزرگ حضرات تھے یہ جلیل القدر صحابہ تھے ان پر بری صحبت نے جب اثر ڈالا تو ہم کیا چیز ہیں ہے نا اس لیے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے اگر رشتہ داری ہے ایسے لوگ نہیں ہیں رشتہ داری ان سے ہے تو صلہ رحمی تو رکھنی ہے قطع رحمی نہیں کرنی لیکن اس کے اصول ہیں کہ بھائی سال میں ایک دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ اگر ان سے ملاقات کر لیں صلہ رحمی کا حق ادا ہو جاتا ہے تو برائے نام ان سے ملاقات رکھو ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں بچے بھی جاتے ہیں ان کا اثر قبول کرتے ہیں ارے ابا ان کیا تو یہ بھی ہے ان کیا تو یہ بھی ہے یہاں تک بھی حکم ہے کہ مالداروں کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرو اپنے سے اونچی حیثیت لوگوں کے ساتھ ورنہ دنیا کی حیرت دل میں آئے گی اور اپنے سے نیچے لوگوں میں بیٹھو تو دنیا نعمتوں کا شکر ہوگا کہ اللہ کتنی نعمتیں آپ نے ہمیں تعلق میں جو ان کو نہیں دی ہیں اور دوسرے یہ کہ غربا اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور اکثر غربا اور مساکین دیندار بھی ہوتے ہیں, زیادہ تر دین ان میں ہوتا ہے. اور یہ حدیث شریف کے مضامین میں سے ہے کہ دین غربا سے شروع ہوا اور آخر میں غربا ہی میں ختم ہوگا, غربا ہی میں ختم ہوگا, مالداروں سے دین نکلتا چلا جائے گا. مال برا نہیں فی نفسی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مال آتا ہے, مال کی محبت بڑھ جاتی ہے, جب مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو آدمی دین کا نہیں رہتا. اور دوسرا یہ کہ خواہشات نفسانیاں وہ پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ بری صحبت سے بچنا, نیک صحبت سے صحبت کو قائم رکھنا ہے, اور بری صحبت سے رابطے رکھنا, بھائی تھوڑی دیر کے لیے مل لیے, کیونکہ ہمارے چاچا ہیں, نانی ہیں, کوئی ماموں ہیں, کوئی سسرالی رشتے دار ہیں, ان کا بھی حق ہے. جس طرح آپ نے ماں باپ کا حق ہے, ایسے ہی ساس سسر کا بھی حق شریعت نے بتلایا کہ وہ بھی ہمارے بجائے ماں باپ کے ہیں, اور اسی طرح ان کے گھر والے بجائے ہمارے گھر والوں کے ہیں, ان کے بیوی کے بھائی, بیوی کی بہن, سب اپنے اپنی بہن کی طرح ہیں سوا پردے کے. بیوی کی بہن سے سب پردہ ہیں, ساری سے پردہ ہیں, لیکن حقوق وہی ہے, ان کا وہی احترام ہے. اور بس ان کے ساتھ اگر وہ ایسے ہیں جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہے, تو کبھی سال چھ مہینے میں جا کے سیلا رہنے کا قطع ہو جائے گا. بس باقی بھائی السلام علیکم, ورنہ کیا ہوگا کہ پھر وہی اثر ہمارے اندر آ جائے گا, خدا نہ خواستہ. عشق کامل کی علامت سنا کرتا میں, آشنا یار ہو بے گانا اب یار ہو, ہے یہی مرضی خدا کی مٹا دینا اس کو, ہے یہی مرضی خدا کی مٹا دینا اس کو, گرچہ وہ سارے جہاں کا کوئی سردار ہو, گرچہ وہ سارے جہاں کا کوئی سردار ہو. دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے بہت ہی زبردست آدمی تھے, بہت قوی آدمی تھے, اور اسی طرح کتنے صحابہ ایسے تھے جن کو کتنی قوت حاصل تھی, اپنے قبیلوں کے سردار تھے, لیکن جب اپنے کو مٹایا تو پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کیا مٹایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور نورانیت نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا, کہ شتر باندھ تھے اونٹ چرانے والے, لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. اور حال یہ تھا کہ گشت کرتے تھے راتوں کو, اور دیکھا کہ ایک عورت کے جھوپڑی میں آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے, تو قریب گئے دیکھا کہ کیا بات ہے, کہا کہ یہ فاقے کی حالت ہے, ہانڈی میں جو ہے وہ یہ بچے رو رہے تھے. بچے کیوں رو رہے ہیں, کھانا نہیں ہے, وہ بھوکے ہیں. کہا بھوکے کیوں ہیں, یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو بچوں کو پہلانے کے لیے پانی میں کنکر پتھر ڈال دیے ہیں کہ ابھی کھانا پک رہا ہے, تو اس انتظار میں سو جائیں گے بس, اور تو کوئی چارہ ہے نہیں ہمارے پاس. تو کیا تم نے امیر المومنین کو خبر نہیں کی؟ ارے امیر المومنین کو ہماری کیا خبر, ہم یہاں ویرانے میں پڑے ہیں, اس کو کیا خبر, وہ اپنے محل میں سو رہا ہوگا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ اسی وقت پلٹے, بیت المال وہاں سے گندم اور کھجور اور کھانا لے کے اپنی کمر پہ لاد کے چلے جائے, اور خادم ساتھ ہے, غلام ساتھ ہے, اور سفارش کر رہا ہے, درخواست کیا آپ مجھے دے دیجئے, میں کس لیے ہوں. کہا کہ قیامت کے دن عمر کا بوجھ تم نہیں اٹھا. یہ کتنے کتنے قوی تھے, اور اتنے قوی تھے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی کتابوں میں لکھا ہے, اتنے زبردست ان کی روب تھا کہ اگر پلٹ کے دیکھ لیں سارے صحابہ پہ اسی خشیت خوف تاری ہو جاتا تھا, گھٹنوں کے بل گر جاتے, اتنا خوف تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد اللہ اشد فی امر اللہ عمر, سب سے زیادہ اللہ کے احکام میں سب سے اشد عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. مگر کیا مٹایا اپنے آپ کو, پھر دیکھی کیا شان تھی, اور کیا مٹایا ہوا تھا کہ بیرونی سفیر آئے ہیں, پوچھتے پھر رہے ہیں کہ آپ کا امیر المومنین کہاں ہے. تو سب خیال تھا کہ کوئی عالی شان محل ہوگا, کیونکہ اس زمانے میں کوئی ویڈیو یا کوئی تصویر تو ہوتی نہیں تھی. اب ان کو کیا معلوم کہ یہاں کیا حالت ہے, جس شخص کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو اس کے روح پر کیا عالم ہوگا, کیسا عالی شان محل ہوگا. صحابہ نے بتایا بھائی فلاں فلاں قبرستان کے پاس, وہاں دیکھو ایک طرف ہوگا, وہاں حرام کرتے ہیں, اس وقت جاؤ دیکھ لو. گئے دیکھا نہ کوئی قصر شاہی ہے, نہ کوئی پہرے دار ہے, نہ کوئی تلوار ہے. تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے تو وہ درخت پہ لنگی پہنے ہوئے ایک کپڑے میں, ناف سے لے کے سطر تک ڈھانپنا فرض ہے. تو لیٹے ہوئے ہیں, لنگی پہنے, بدن پہ کرتا بھی نہیں ہے. اور یہ دو آدمی ہیں, دیکھ کے تھر تھر کانپ رہے ہیں, تھر تھر کانپ رہے ہیں. اور مولانا رومی نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ وہ کیوں تھر تھر کانپ رہے تھے, کہ سات جسموں سے کانپ رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر جو تعلق محلہ تھا, ایک عظیم ذات کی, سب سے عظیم و شان ذات کا تعلق ان کے دل میں تھا, اس واسطے وہ کانپ رہے تھے. وہ عمر کا جسم نہیں تھا جس سے وہ کانپ رہے تھے, بلکہ وہ تعلق جو عظیم و شان ذات سے تھا وہ ان کو خوف میں مبتلا کر کانپ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اپنے نفس کو مٹانا, اور نفس کو مٹایا نہیں جا سکتا خود سے, بلکہ اس کو کوئی مٹانے میں, اسی لیے شہر سے تعلق کیا جاتا ہے. مگر نفس جو ہے آئے آ جاتا ہے, یار ہم اگر تعلق کر لیں گے لوگ کیا کہیں گے, یہ لوگ کیا کہیں گے بڑا خطرناک مرض ہے, یہ آدمی کو ترقی سے روک دیتا ہے. یہی مرض ابو طالب نے کہا کہ میرے قبیلے والے کیا کہیں گے, بھتیجے کے دین پہ ایمان لے آیا, بھتیجے کے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کے بھتیجے کے دین پہ آ گئے. حالانکہ طبعی طور پر کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے دوست یاروں تک کو دشمنوں کو کہہ دیا کہ میری اگر محمد تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میری لاش پہ سے گزرنا ہو. یہ عالم تھا طبعی محبت کا, لیکن کس چیز نے روک دیا ان کو ایمان لانے سے, اور کس چیز نے ان کو ہمیشہ کی جہنم کا مستحق کر دیا؟ کیا تھی وہ چیز؟ لوگ کیا کہیں, ہم کیوں مٹائیں بھائی, لوگ کیا کہیں گے کہ وہاں جاتے ہیں وہاں یہ کرتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کوئی اصطلاحی بڑے عالم نہ تھے, لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو علم لدنی سے بے بہا نوازا تھا. یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے علماء ان سے جا کے بیعت ہوئے, اور پھر ایسے بیعت ہوئے. ابھی اس میں پڑھ رہا تھا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ, امام ربانی حضرت مولانا رشید صاحب, قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, تو اپنے شیخ کی محبت میں رو رہے تھے کیونکہ وہ روپوش ہو گئے تھے کچھ حالات کی وجہ سے, اور ان کی یاد میں آنسو بہائے جاتے تھے. رات ساری غم میں کٹتی تھی, دن سارا غم میں کٹتا تھا کہ کسی طرح ان کی میرے شیخ کی زیارت نصیب ہو جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو کبھی کسی سے کوئی دولت ملتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں اس کا نام لیا جا رہا ہے. کیوں گا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نہ جویم زی سپس راہے اسیر, پیر جویم پیر جویم پیر پیر, میں من نہ جویم زی سپس راہے اسیر, میں اللہ کا راستہ خود تلاش نہیں کروں گا, میں پیر ڈھونڈوں گا پیر ڈھونڈوں گا پیر ڈھونڈوں گا پیر. فرمایا کہ بھئی یہ ایک مصرے کے اندر 3-4 مرتبہ پیر پیر کیا رٹ لگا رکھے. یہی فرمایا کہ بھئی مولانا روم حضرت شمس تبریز کے غلامی جب تک نہ کرتے, سینکڑوں برس کے مجاہدات کے باوجود وہ مقام حاصل نہ کرتے جو چند لمحوں میں شمس تبریزی سے ان کو حاصل ہو گیا. یہ سیڑھی اللہ نے بنائی ہے, مولوی نے تھوڑی بنائی ہے, شیخ نے تھوڑی بنائی ہے, اللہ نے بنائی ہے. کون ما صادقین, جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ کرو گے, عمر بگزش او نشد آگاہ عشق, بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بگزشت و نشد آگاہ عشق. یہ بے رفیق یعنی بغیر کسی اللہ والے کے ہر کشد در راہ عشق, اللہ کے عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے پوری عمر گزر جائے گی, بغیر کسی شیخ کو بنائے پوری عمر گزر جائے گی اللہ کے عشق کے حامل نہیں ہوگی. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ کر لو کام, تو انہی سے تالا پڑے گا. زمین کے نیچے جاؤ گے تو انہی سے تالا پڑے گا. ان کا عشق ہی رہنما ہوگا, ان کا عشق ہی کام آئے گا. اور یہ دنیا ہی میں کام ہو سکتا ہے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک سجدہ جنت کے کروڑوں کروڑوں سجدے سے بھی بڑا ہے. اب جنت میں اعمال کا رجسٹر ختم ہو گیا, اجر و ثواب کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ دنیا کا ایک سجدہ یہ کروڑوں جنت کے سجدوں سے افضل ہے. بعد میں حسرت ہوگی, سجدہ یہاں کر لو, وہ سجدہ جنت کے کروڑوں سجدوں سے افضل ہے. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے عشق و محبت دل میں حاصل کر لے اور پرلطف زندگی, پرسکون زندگی نصیب ہو جائے, خدا کی وفاداروں والی زندگی نصیب ہو جائے, وہ کسی اللہ والے سے تعلق کر لے. ورنہ کبھی بھی ہیں اس کو, مگر مناسبت شرط ہے. مناسبت ہو, یہ نہیں کہ ہر کسی کو جمع کر لے تو ہی آ جا تو ہی آ جا. گز گز میرے کان میں بچپن میں کہانی ہماری والدہ سناتی تھی جو ختم ہونے میں نہ آتی تھی, وہ یہ داستان ہے الف لیلہ. الف لیلہ کہتے ہیں لوگ, الف لیلہ ہے, الف معنی ہزار ہزار رات. پہلے زمانے میں بادشاہ جو دنیا دار ہوتے تھے اپنی راتوں کو دل بہلانے کے لیے کچھ سب وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے. شراب بھی چل رہی ہے, کنیزے بھی ہیں, یہ بھی. تو یہ داستان الف لیلہ کی طرح وہ بھی ایک داستان تھی کہ ایک چیمٹی جو ہے وہ کسی سے لڑنے چلی, کچھ اس کا بل اس نے تباہ کر دی. تب یاد نہیں, بچپن کی کہانی. تو وہ چیمٹی جا رہی ہے اور اس سے مخلوق سوال کر رہی ہے, مثلاً راستے میں اس کو کوئی کتا ملا, کہاں جا رہی ہوں؟ بادشاہ سے لڑنے جا رہی ہوں. ہاں بادشاہ سے لڑنے جا رہی تھی. تو اس نے کہا بھائی ہمیں بھی لے چلو. اس نے کہا گھس گھس میرے کان میں. چمٹی کہہ رہی ہے گھس گھس میرے کان میں. اب بچے حیرت سے, چمٹی کا کان کبھی دیکھا نہیں, اور صحیح چمٹی کے کان کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس میں کتا بھی گھس رہا ہے, پھر اس میں دریا بھی آ رہا ہے. دریا کہتا ہے کہاں جا رہی ہو بی بی؟ کہا بادشاہ سے لڑنے جا رہی ہوں, بادشاہ نے میرے یہ تباہ کر دیا. تو وہ کہتے کہ مجھے بھی لے چلو. دریا کہہ رہے مجھے بھی لے. کہتے گھس گھس میرے کان. پتا ہی آ رہا ہے تو اس کو کہہ رہی گز گز میرے کان. تو غرض یہ کہ وہ یہ سارا لشکر لے کے چلی, اور بادشاہ کا لشکر جب آیا تو ساری چیزیں باہر نکلی اور بادشاہ کے لشکر کو شکست دے دی. دریا بھی نکلا اور ہاتھی بھی نکلے, سب لشکر برباد کر دیا اس نے. تو یہ وہ دکانداری تو نہیں ہے, مناسبت ہونا شرط ہے. تو مگر بغیر کسی اللہ والے کے کبھی آج تک کسی کو اللہ نہیں ملا, یہ یاد رکھنا. کال کھو کے یہ میرے شیخ فرما دیتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ خدائی منشور ہے, اللہ کا منشور کے خلاف کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ خدائی منشور ہے, ان کو یہی منظور ہے, ورنہ نبی کو کیوں بھیجا؟ کتاب اللہ بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ کہ ہمارا قانون ہے اس پہ عمل کرو. نبی کو کیوں بھیجا؟ اتنی تکالیف اٹھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے, اتنا روئے ہیں ہمارے لیے. کل بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم وہ حدیث شریف جو پڑھ رہے تھے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مبارک, کسرا بادشاہ نے چاک کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ جس طرح اس نے یہ, وہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تھا, اللہ کا فرمان تھا, اس واسطے آپ نے بد دعا فرمائی. تو اللہ تو اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے. اور پھر یہی ہوا کہ وہ خود بھی پرویز جو تھا وہ اس کو اس کے بیٹے نے مارا, اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا اور سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا اس پہ کہ آج کل عمومی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور توبہ کی توفیق دے, ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پارا پارا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا کس زمانے کی بات کرتے ہو؟ عمومی طور پر یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ہم بھی اللہ اور رسول کے فرامین کو ایسے ہی سلوک کر رہے ہیں, تو ہمارا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب ہو رہے ہیں, یہ نقصانات ہو رہے ہیں, تباہیاں ہو رہی ہیں, اور جو حکمران ہمارے اوپر ظالم مقرر ہو رہے ہیں, مسلط ہو رہے ہیں, یہ اس کی وجوہات ہم دوسری وجوہات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اعمالکم اعمالکم, تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, یہ بھی میرے لیے بڑی عبرت کی بات اور نصیحت کی بات ہے سب کے لیے, کہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حکمرانوں کو برا مت کہو, تم مجھ سے معافی مانگو. ہم کیا کر رہے ہیں صبح شام ان کی برائیاں کر رہے ہیں. جس کا کچھ حاصل نہیں بلکہ غیبت میں شمار ہوگا. کتنی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں, حکمرانوں سے متعلق ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, اس نے یہ کیا اس نے کیا, ہم بھی وہی کہنے لگتے ہیں ارے اس نے یہ کیا, ہم نے دیکھا کیا اس کو ہی کرتے, ہم نے نہیں دیکھا. جھوٹی خبریں کتنی آتی ہیں, سیاسی مقاصد کی وجہ سے دوسرے کو لان تان کرتے ہیں تاکہ اس کی جو مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے اور ہمارا سکہ چلے, ہمیں ووٹ ملے, اس میں ہم بھی کام شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ حکمرانوں کو برا مت کہو, مجھ سے معافی مانگو, ان کے دل میری مٹھی میں ہیں, مجھ سے معافی مانگو تو میں ان کے دل بدل دوں گا. مگر ہم بجائے استغفار کرنے کے اپنی زبانوں کو غیبت سے گندا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
ہے یہی مرضی خدا دی ہم مٹا دینا اس کو, گرچہ وہ سارے جہاں داری کوئی سردار ہو, اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی, بے عمل کوئی محبت عالم بردار ہو.
جس نے خود ہی نور حاصل نہیں کیا, اللہ کی محبت حاصل نہیں کی, اس کی تعلیم میں بھی برکت نہیں ہوگی. اگرچہ بے عمل عالم کو بیان کرنا, تقریر کرنا, نصیحت کرنا جائز ہے, لیکن اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. برکت اس کی تعلیم میں ہوتی ہے جو خود بھی عامل ہو.
اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی, بے عمل کوئی محبت عالم بردار ہو. جب کسی بندے سے ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, جب کسی بندے سے ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, دم میں وہ دن نور ہوگا گرچہ وہ دن نار ہو, دم میں وہ دن نور ہوگا گرچہ وہ دن نار ہو.
دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہدایت دے کے جنتی بنا دیا, اللہ والا بنا دیا, کتنے واقعات ہیں.
جب کسی بندے ہوتا ہے خدا کا فضل خاص, دم میں وہ دن نور ہوگا گرچہ وہ دن نار ہو.
آخری شعر ہے,
عمر بھر کا تجربہ کا ہے یہ دوستو, عمر بھر کا تجربہ کرتا ہے یہ دوستو, گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو, گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو.
اللہ تعالیٰ قبول کر. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فاي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا اور کون سا آدمی برا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. تشریح میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے, اور اگر بھلائی اور برائی برابر برابر ہو تو ایک لحاظ سے وہ خیر ہے اور ایک لحاظ سے شر ہے, اور یہ صورت نادر ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے کامل اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے.
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, معاشرت کی سنتوں میں سے سلام کی سنت کا بیان ہے. بخاری شریف میں اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے, ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے. اگر دور ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا سنت ہے. عورتیں عورتوں سے مصافحہ کر سکتی ہیں. مشورتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو حقوق امت کے ذمے ہیں ان حقوق کے بارے میں. دوسری روایت امام بخاری نے ایمان و نذور میں عبداللہ بن ہشام سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں بجز میرے نفس کے جو میرے پہلو میں ہے, یعنی وہ تو بہت ہی محبوب ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا, عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک میرے اس نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اب بات ٹھیک ہوئی. فائدے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول محبت بلا اسباب کو محبت بال اسباب سے اقوی سمجھ کر نفس کو مستثنا کیا, پھر آپ کے اس ارشاد سے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب رکھنا ضرور ہے, یہ سمجھ گئے کہ اقوی ہونے کا مدار کوئی ایسا امر ہے کہ اس کے اعتبار سے کوئی چیز نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو سکتی ہے. مثلا یہ کہ آپ کی خوشی کو نفس کی خوشی پر طبعا مقدم اور راجح پایا, سو اس حقیقت کے انکشاف کے بعد کہ آپ کی احبیت من النفس کا مشاہدہ کیا اور خبر دی اور مواہب کے مقصد صابر نے دوسرے صحابہ کی بھی حکایت محبت کی عجیب و غریب ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرماتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللہم اجعلنا اخشاک کأننا اراک ابدا حتی اخلقاک, واسعدنا بتقواک ولا تشکنا بمعصیتک. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الى حبک. اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا ومن اہلنا ومن الماء البارد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.